الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدہ نفس اور مخالفت نفس یہ بات بہت قابل قدر ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، تجربے سے اس کی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا جی بھی چاہتا ہے، نماز چھوڑنے سے ان کا دل بھی برا ہوتا ہے، مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کو عقیدہ نماز کے فرض ہونے کا حاصل ہے. اسی طرح بعض ارادہ کر کے پڑھتے بھی ہیں، مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے مضمحل ہو کر مؤثر نہیں رہتا اور اس وجہ سے نماز پر دوام نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ صدور و دوام اعمال کے لیے صرف عقائد کی اصلاح یا ارادہ ضعیفہ کافی نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، جس کے بعد صدور و دوام و رسوخ اعمال ضروری ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقف علیہ ہے، اور وہ شے مجاہدہ نفس اور مخالفت نفس ہے. بات وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی. اگر آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدے کے لفظی معنی تو ہیں کوشش کرنا، محنت کرنا، کچھ مشقت اٹھانا، اور اسی وجہ سے جہاد بھی اسی مادے سے نکلا ہے، جہاد جو دشمن کے مقابلے میں کیا جاتا ہے کہ اس میں مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اس لیے اس کو جہاد کہتے ہیں. لیکن جہاد صرف دشمن کے ساتھ لڑنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت کی جائے اور اس محنت کی وجہ سے جو بھی مشقت اٹھائی جائے وہ جہاد ہے یا مجاہدہ ہے. چنانچہ مکی سورتوں میں جو سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کے اندر بھی جہاد کا حکم ہے. مثلا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے جو سورہ अनकबूत में है और सूरह अनकबूत मक्की है, उस वक्त में कोई जिहाद का हुक्म यानी तलवार के जरिए जिहाद का हुक्म, हथियारों के जरिए लड़ाई का हुक्म नहीं आया था, बल्कि ममानात थी हथियार उठाने की, उस वक्त भी यह हुक्म आ रहा था। और इसी सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करेंगे, मशक्कत उठाएंगे, हम उनको जरूर बिज़रूर अपने रास्तों तक पहुंचा देंगे। ये भी मक्की सूरत की आयत है। तो इसमें भी मुजाहदे से मुराद वो दुश्मन से लड़ाई या हथियार के जरिए जिहाद नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो मेहनत है जो अल्लाह ताला को रज़ाराज़ी करने के लिए जो भी मेहनत उठाई जाए, जो मशक्कत उठाई जाए, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुकाबले में जो मशक्कत इंसान उठाए वही मुराद है। और एक हदीस में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनकूल है कि आपने फरमाया कि अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा, कि असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुचल कर या दबा कर अल्लाह तबारक व ताला की इताअत करे, वो है असल मुजाहिद। यानी जिस तरह के दुश्मन से जिहाद किया जाता है तो एक दुश्मन हमारा खुद हमारे अंदर छुपा हुआ है और वो है शैतान और नफ्स, जो हमें गुनाहों पर आमादा करता रहता है, नाजायज कामों पर आमादा करता रहता है, गलत कामों पर आमादा करता रहता है। तो फरमाया कि असल मुजाहिद वो है कि जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, ये जो छुपा हुआ दुश्मन है या आस्तीन का जो सांप है इसको कुचले और इसके लिए मशक्कत बर्दाश्त करे, असल मुजाहिद वो है। यानी जोश आ गया और जोश आकर आपने तलवार उठा ली और या मार दिया या मर गए, ये तो इससे आसान है कि आदमी हर दम हर आन अपने नफ्स के साथ जिहाद करता रहे कि नफ्सानी ख्वाहिशात उसको गलत समझ में ले जा रही है और वो उसको मोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ला रहा है। ये ऐसा जिहाद है जो हर वक्त जारी है, किसी वक्त भी उसका उससे इंसान मुस्तगनी नहीं। वो तो एक मर्तबा मार दिया मर गया, लेकिन ये तो अंदर ही रहा, मी तराशो मी खराश ता दमे आखिर दमे फारिग मबास। मौलाना फरमाते हैं कि ये तो मुसलसल जिहाद है कि हर वक्त तराश खराश जारी रहती है। नफ्स इंसान का किसी तरफ ले जा रहा है, वो कहता है नहीं यह रास्ता गलत है, इस तरफ नहीं जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने के लिए मेहनत बर्दाश्त करूंगा। इसीलिए फरमाया कि बहादुर और मजबूत आदमी वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में पछाड़ दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर और कवि आदमी वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में पछाड़ दे। कुश्ती हुई और एक ने दूसरे को पछाड़ दिया, ये कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी क्या है? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहादुरी यह है कि गुस्सा आ रहा हो और गुस्से का जोश हो और उसमें दिल चाह रहा हो कि मैं दूसरे का मुंह नोच लूं, दूसरे को बुरा भला कह दूं, दूसरे को मार दूं, लेकिन उस गुस्से के वक्त में इंसान अपने आप पर काबू पाए और काबू पाकर अपने आप को रोक ले कि नहीं मैं इस गुस्से के तकाजे पर अमल नहीं करूंगा, वो है बहादुर। तो ये जो अमल किया कि अपनी नफसानी ख्वाहिश को कुचल कर कुर्बान करके अल्लाह तबारक व तआला की खातिर मेहनत उठाई और गुस्से को कुचल दिया और खामोश रहा, वो है हकीकत में बहादुर। इसी का नाम मुजाहदा है। तो हजरत ने उसकी बहुत आसान सी मिसाल ये दी है कि देखो कौन मुसलमान है जो नमाज को फर्ज नहीं समझता, ہر مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی جانتا ہے اگر مرد ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ تقریباً واجب ہے، سنت موقعہ فقہ کرام فرماتے ہیں، بعض حضرات نے تو اس کو بالکل فریضہ قرار دیا ہے، لیکن جو معتدل قول ہے وہ یہی ہے کہ سنت موقعہ ہے، قریب بواجب، تقریباً واجب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ایسا کروں کہ مسجد میں کسی سے کہوں کہ بھئی تم نماز شروع کر دو جماعت، اور میں خود باہر جا کر گشت لگا کر دیکھوں کہ کون ہے جو جماعت میں نہیں آ رہا، مسجد کی جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا، اور جو حاضر نہ ہو رہا ہو ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ تو یہ بات، اتنی بڑی وعید آپ نے ارشاد فرمائی، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہے ادائے کامل، اور اگر گھر میں آدمی اکیلا پڑھ لے باوجود کہ جماعت میں جانے کی قدرت تھی، مسجد میں جا سکتا تھا لیکن پھر نہیں جاتا، تو یہ ادائے قاصر ہے، ادھوری نماز ہے وہ جو آدمی گھر میں پڑھے۔ تو جانتا ہے مسلمان کہ نماز فرض ہے، یہ بھی جانتا ہے، مسجد میں جا کر پڑھنا واجب کے قریب ہے، یہ بھی اکثر معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا اور چونکہ ابھی تک اپنے نفس کو عادی نہیں بنایا نماز کا، تو اس واسطے دل جو ہے وہ بہانے کرنے لگتا ہے کہ بھئی تو مشقت ہے، کون وضو کرے اور کون نماز پڑھے، تو باوجود کہ عقیدہ ہے کہ فرض ہے پھر بھی اپنے نفس کے تقاضے سے چھوڑے ہوئے، اور یا ایسا ہو کہ پڑھتا تو ہے لیکن جب جماعت میں جانے کا وقت آیا، حیا علی الصلاح کی آواز آئی تو اس وقت کوئی توجہ ہی نہیں، مجلس جمی ہوئی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں دل لگ رہا ہے، اب اس وقت میں اس مجلس کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر اس مسجد کو چھوڑنا، اس پر میں دل میں گرانی ہوتی ہے اور طبیعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، تو آدمی جو ہے وہ بعض اوقات اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال کر سوچتا ہے چلو پڑھ لیں گے بعد میں، پڑھ لیں گے گھر میں، پڑھ لیں گے جماعت چھوڑ دوں، یا وقت آیا اور نیند آ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، فجر سب سے زیادہ جو نماز پڑھنے کے عادی بھی ہیں ان کو بھی سب سے زیادہ جو دشواری پیش آتی ہے وہ عام طور سے فجر کی نماز میں آتی ہے، کہ جب فجر کی اذان ہوئی نماز کا وقت آیا تو نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اب نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے دل چاہ رہا ہے کہ کروٹ لے کے سو جاؤ، یہ دل میں ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے نفس کا، اور اس وقت میں بستر کو چھوڑنا اور نیند کے تقاضے کی خلاف ورزی یہ بہت مشکل معلوم ہوتی ہے، مشقت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مشقت کو برداشت کر لے اور کہہ کہ جی چاہے کچھ ہو جائے، نیند آ رہی ہو یا آرام کرنے کو دل چاہ رہا ہو یا بستر مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن میں اللہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر میں اس کو اپنی خواہش کو قربان کرتا ہوں، یہ مجاہدہ ہے۔ تو کوئی کام مجاہدے کے بغیر حضرت فرماتے ہیں درست نہیں ہوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دل میں عقیدہ بھی ہے، نماز فرض ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ بھئی نماز چھوڑنے کے اوپر بہت عذاب ہے، سب سے پہلے پرسش نماز کی ہوگی، یہ بھی پتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تقریباً واجب جیسا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز قضا کرنے کا کتنا گناہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو جان بوجھ کر بلا عذر نماز قضا کرے تو ساری زندگی بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یعنی چاہے فرض ذمے سے اتر جائے لیکن جو اس وقت پر نماز پڑھنے کی برکات ہوتی تو نماز قضا کرنے کے نتیجے میں وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی، ساری زندگی بھی پڑھتا رہے تب بھی، لیکن قضا کر لی. اس لیے کہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی، یہ کیا ہو رہا ہے کہ معلوم ہے سب کچھ لیکن قدم نہیں بڑھتا کیونکہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی عادت نہیں پڑی ہوئی، اپنے نفس کے خلاف مشقت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی ہوئی. یا بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اہمیت پڑی، کوئی قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت پڑھی، کوئی حدیث پڑھی، کسی آدمی کا بات سنا، دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ نہیں بھائی کرنا چاہیے، لیکن ارادہ تو ہو گیا، ارادہ بھی کر لیا، لیکن یہ ارادہ کمزور ہے، ضعیف ہے. نتیجہ یہ کہ ارادہ تو کر لیا، جب وقت آیا اس ارادے پر عمل کرنے کا تو پھر وہی سستی لاحق ہو گئی، پھر وہی نفس کی مشقت کا احساس پیدا ہو گیا. تو نتیجہ یہ کہ عقیدہ بھی تھا، ارادہ بھی تھا، مگر ارادہ کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے وقت کے اوپر آ کر. تو نتیجہ یہ کہ وہی ڈھاک کے تین پار، حاصل کچھ بھی نہ ہوا. اس لیے ضرورت ہے ارادہ، مضبوط ارادے کی، اور مضبوط ارادہ اس بات کا کہ چاہے مشقت ہو، محنت ہو، کچھ ہو، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش کو پامال کر کے اور میں اس فریضے کو ادا کروں گا یا اس گناہ سے بچوں گا. جب تک یہ دل میں نہیں پیدا ہو جاتا اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی، اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھتا. اس لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو یہ مشقت برداشت کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہدہ کرتے کرتے وہ چیز عادت بن جاتی ہے. اب جن کی عادت بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہی چیز جس میں مجاہدہ کرنا پڑ رہا تھا، مشقت اٹھانی پڑ رہی تھی، اب اس کے بغیر چین نہیں آتا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، تو ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال ہمیں نماز پڑھوا کر راحت عطا کر دو. یعنی اب نماز پڑھے بغیر چین نہیں آ رہا، آرام نہیں آ رہا، تو ہمیں نماز پڑھوا کر راحت عطا کر دو. تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے. الحمدللہ جن کو عادت پڑ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہی رہتا ہے. میرے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ بھائی یہ نفس کو اگر اس طرح بے مہار چھوڑ دیا تو یہ کبھی تمہیں کچھ کرنا نہیں دے گا، اس کو تو کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات اس کو بہلانا بھی پڑتا ہے، اس کو بہلا بہلا کر بھی لانا پڑتا ہے. پھر اس کی مثال دی ایک روز حضرت نے، اب یہ اس وقت کی بات فرما رہے تھے کہ جب حضرت کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو فرماتے تھے کہ الحمدللہ کتنے سالہ سال سے آخر شب میں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر تقریباً 2 گھنٹے کے معمولات تھے، تلاوت اور ذکر وغیرہ کے معمولات تقریباً दो घंटे के रोजाना बिला ना हो, कोई दिन नाका नहीं होता था। तो सारी जिंदगी यही अमल किया। तो हजरत फरमाने लगे कि एक रात ऐसा हुआ, अब आप अंदाजा करें कि 80 साल की उम्र है तकरीबन, और आदमी बूढ़ा है, ज़ईफ है, और इस उम्र के अंदर तरह तरह के अवारिस भी लग जाते हैं और आसान नहीं होता, जिस्म भी दर्द कर रहा है, कमजोरी भी है, जोश भी है। फरमाया लेकिन आंख खुली वक्त पर, आखिर शब में आंख खुली। तो तिल ने कहा कि कोई तहज्जुद फर्ज वाजिब तो है नहीं, कोई फर्ज वाजिब नहीं, अगर किसी वक्त छूट भी जाए तो अल्लाह ताला के यहां मुआखजा तो नहीं होता, और खास तौर पर मेरे दिल ने कहा कि तुम बूढ़े हो, कमजोर हो, तबीयत कुछ नासाज भी है और थकी हुई भी है, तो आज अगर छोड़ भी तो क्या है। दिल में आई बात तो हजरत ने फरमाया कि मैंने उसका जवाब ये दिया कि हाँ भाई बात तो ठीक है, ये बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, कमजोरी भी है, लेकिन चलो इतना कर लो कि और कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बैठ जाओ, बैठ के कुछ दुआ कर लेना, क्योंकि आखिर शब में दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, और हदीस में भी आता है कि अगर किसी के रात को आंख खुले और दुआ कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला खासतौर पर कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए चलो नमाज ना पढ़ना और जो अपने मामूलात हैं वो पूरे ना करना, लेकिन इस वक्त को खराब के बगैर थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ जाओ बिस्तर ही पर, और बिस्तर में बैठ के दुआ कर ले। तो जब बिस्तर पर बैठे तो दुआ की, ये दुआ की, वो दुआ की, बहुत सारी दुआएं की। तो फिर दिल से कहा कि जब तुम उठ ही गए, बैठ बिस्तर पर बैठ ही गए, तो यही दुआ जाके मुसल्ले पे कर लो। तो उसको नफ्स को बहला के मुसल्ले तक ले गए। कहा कि जब मुसल्ले पर पहुंच गए तो कहा कि भाई ये यहां तक तो आ ही गए, चलो वुजू भी कर लो, दुआ वुजू करके कर लेना, न पढ़ना नमाज, लेकिन दुआ पढ़ वो वुजू करके दुआ कर लेना, तो बावजूद दुआ में और बरकत होगी। जाके वुजू कर लिया, वुजू करके आके फिर बैठ गए, फिर दुआ करनी शुरू की। जब वुजू करके आके पहुंचे, दुआ करते 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 कहने जब वहां पहुंच गया मुसल्ले पे, वह झट से अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली उसी वक्त। तो ये फरमाया करते थे कि इस तरह अपने नफ्स को बहलाना भी पड़ता है, बाद औकात बहला बहलाकर आदमी वो उसको फिर रास्ते पर ले आता है। तो ये नफ्स भी बड़ा बड़ा शरीर है, तो उस शरीर के साथ थोड़ी सी शरारत भी करनी पड़ती है। तो वो ये कि उसके उसका जवाब उसकी शरारत का इसी तरह दिया जाए कि भाई इस तरह बहला बहला कर उसको ले आओ। लेकिन सारा खुलासा हकीकत में यह है कि जब तक इसको तुम अपने काबू में करने की कोशिश नहीं करोगे, थोड़ी सी मशक्कत नहीं उठाओगे उस काम के लिए, तो उस वक्त तक ये तुम्हारे ऊपर हावी रहेगा और तुम्हें कुछ करने नहीं देगा। लेकिन जब तुमने एक मर्तबा ये तय कर लिया कि मशक्कत हो तो होगी, हो तो होने दो, मेहनत करनी पड़ी तो मेहनत करेंगे, और कुछ भी हो जाए करेंगे जरूर ये काम, तो फिर ये नफ्स फिर बहुत जल्दी राम भी हो जाता है। इसी तरह शैतान का भी हाल ये है। शैतान के बारे में हजरत फरमाया करते थे कि ये कमीना किस्म का दुश्मन है। एक दुश्मन तो होता है ना जो जरा शरीफ सा होता है, तो उस शरीफ दुश्मन के साथ मामला कुछ और होता है, और कमीने दुश्मन का मामला ये होता है कि अगर तुमने उसके सामने कमजोरी दिखाई तो ये तुम पर शेर हो जाता है। जरा कमजोरी दिखाओगे तो ये चढ़ दौड़ेगा तुम्हारे, और अगर तुम इसके सामने डट जाओ اور اس کے سامنے آگے جا کر اپنے قوت کا مظاہرہ کرو تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. کمینے دشمن کی طرح اس کا یہ حال ہے. ان قید الشیطان کان ضعیف ہے. تو خلاصہ یہ کہ محنت کرنی پڑتی ہے, چاہے طاعات کی بجاوری کا معاملہ ہو یا معصیتوں اور گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہو. یہ تو تمہیں معصیت کی طرف لے جا رہا ہے, جہنم کی طرف لے جا رہا ہے, دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اوپر قابو پاؤ, اس مشقت کو برداشت کرو, محنت کو برداشت کرو. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو اب حضرت فرماتے ہیں آگے کہ مثلا بعض لوگ نظر بد کے گناہ میں مبتلا ہے, اور حضرت تو فرما رہے ہیں بعض لوگ, لیکن آج کی دنیا میں اللہ بچائے کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہوگا اس سے. ورنہ نظر کا غلط استعمال, جس کو حدیث میں آنکھ کا زنا قرار دیا گیا ہے, آنکھ کی بدکاری علیہ باللہ, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہے مبتلا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور مت دیکھو, کیونکہ دیکھنا اختیاری معاملہ ہے, تو اس کا چھوڑنا بھی اختیاری ہے. تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بھائی نظر کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روکو, تو کہتے ہیں بھائی کیا کریں, جب موقع آتا ہے تو ہمارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ, ہم اس پر قادر نہیں. مگر واللہ یہ جواب بالکل غلط ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ شخص قادر ضرور ہے, مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے. قدرت تو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص نظر کا غلط استعمال کر رہا ہے, کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, یا کوئی مثلا گھر میں الحمد للہ ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی فحش منظر دیکھ رہا ہے, یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے, تو اب یہ کہتے ہیں جی باوجود اس کے کہ اس کی برائی ذہن میں ہے, لیکن کیا کریں کہ مغلوب ہو جاتے ہیں ہم. تو اگر اس وقت جب یہ کہہ رہے ہو کہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہمارا ہم قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ, اسی وقت تمہارا کوئی ایسا شخص آ جائے, باپ, بیٹا, اولاد, بیوی, استاد, شیخ, پھر بھی وہ تقاضا رہے گا, پھر بھی جاری رکھو گے دیکھنا. نہیں, معلوم ہوا کہ قدرت تھی, لیکن جو چیز سے گھبرا رہے ہو وہ مشقت ہے, کہ دل میں جو آرزو ابل رہی ہے اس کو میں کیسے کچلوں, یہ خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہو کہ قدرت نہیں رہی. حضرت فرماتے ہیں واللہ یہ جواب بالکل غلط ہے, اور یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے, اور یوں کہتا ہے, چاہتا ہے کہ بغیر مشقت کے قدرت ہو جائے. مشقت تو کچھ اٹھانی نہ پڑے اور قدرت ہو جائے اس گناہ سے بچنے کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ منہ میں لقمہ دیے بغیر کھانا کھا لوں, اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا تو بہت مشکل کام ہے, کہ ہاتھ ہلاؤ, روٹی تک لے جاؤ, اس کو توڑو, پھر لقمہ بناؤ, پھر منہ میں دو, پھر چباؤ, پھر نگلو, یہ تو سارا بڑا مشکل کام ہے. تو لہذا کسی طرح ایسا ہو کہ خود ہی بخود منہ میں جا کے ہضم ہو جائے اور بھوک مٹ جائے, ظاہر ہے کہ یہ حماقت ہے. یا جیسے کوئی شخص یہ سمجھے, یہ تو بہت ہی انتہا درجے کی مثال ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھائی گھر میں بیٹھے بیٹھے مزدوری کرنا بڑی مشقت کا کام ہے, ملازمت کرنا مشقت کا کام ہے, کون روزانہ جا کر کہیں درخواست دے اور مزدوری کرے اور ملازمت کرے, صبح کو نکلے اور شام کو گھر واپس آئے, और सारे दिन 8 घंटे चक्की पीसे मेहनत की, तो अब कोई ये कहे कि भाई इसके बगैर मुझे रोजाना कुछ आमदनी हो जाया करे, तो जिस तरह वो हमाकत है, कुदरत है लेकिन मशक्कत के साथ कुदरत है, उस मशक्कत को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उस मशक्कत को बर्दाश्त करोगे तो उस कुदरत का मुजाहरा होगा। इसी तरह फरमाते हैं कि नजर का महफूज रखना। और मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे दौर का बहुत बड़ा फितना जो है वो आंख का फितना है, और खास तौर पर इसलिए भी कि घर घर में ये टीवी और इंटरनेट के जरिए वो चीजें जो कभी दूर जाकर सिनेमा घरों में जाके लोग देखते थे अलियादु बिल्ला, उसके लिए लाइन में लगना पड़ता था, घर घर मुयस्सर है, और उसके नतीजे में नजर का गलत इस्तेमाल जो है वो एक आम हो चुका है, एक मुसीबत बन चुकी है, फितना बन चुका है। लेकिन इसको ये समझना कि ये हमारी कुदरत से बाहर हो गया है, हजरत फरमाते हैं बिल्कुल गलत बात है, ये शैतान के आगे और नफ्स के आगे हाँ हथियार डाल देना है। ठीक है, मशक्कत होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं शुरू में ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसको बर्दाश्त कर जब तक नहीं करोगे और मुजाहदा नहीं करोगे इस काम के लिए, तो उस वक्त तक मंजिल हासिल नहीं हो सकती। तो इस वास्ते ये तय कर लो एक मरतबा कि ये निगाह किसी गलत जगह नहीं पड़ेगी, गलत जगह इस्तेमाल नहीं होगी, या अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में इस्तेमाल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई है, इतनी बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई है कि उसकी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। जिसके पास ये नेमत नहीं है, नाबीना है, देख नहीं सकता, या जिसकी बीनाई के बावजूद किसी वक्त बीनाई जाती रहे, तो उसकी उससे कदर कीमत पूछो। उसके सामने अगर कहा जाए कि सारी दौलत खर्च करके भी वो उसको बीनाई दोबारा मिलने की तवक्को हो, तो वो सारी दौलत खर्च करने पर तैयार हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह ने मुफ्त दे रखी है, और इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीजें देखने की न सिर्फ इजाजत दी है कि भाई अच्छे मनाजिर देखो, अपने अजीज व अकरबा से बात करो, अपने तालीम हासिल करो, किताबें पढ़ो, जो काम भी तुम जायज काम से लेना चाहो वो ले सकते हो। यहां तक के ये फरमा दिया हदीस में कि माँ बाप के ऊपर मोहब्बत की निगाह डाल देना, एक मरतबा माँ बाप के ऊपर मोहब्बत की निगाह डाल देना, ये एक हज और एक उम्रे का सवाब है, इतनी बड़ी दौलत है ये आखिरत के लिहाज से। और ये फरमाया कि अगर शौहर घर से बाहर से आया और अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा, और बीवी ने शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने अता फरमा रखी है कि जिससे जितने चाहो दुनिया और आखिरत के जखीरे जमा कर लो, कुरान करीम की तरफ निगाह कर लो, सिर्फ कुरान शरीफ को देख लेना यह भी अजर सवाब है। इतनी नेमतें अल्लाह तआला ने इसके जरिए अता फरमाई है आखिरत के जखीरे जमा करने की। इसको अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में इस्तेमाल करना, अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई ये सारी नेमतें उठा सकते हो, इतनी चीजों से परहेज कर लो। तो इसके लिए अपने आप को आमादा करो, आपके लिए मशक्कत उठानी पड़े तो मशक्कत उठाओ, ताकि ये इस गुनाह से महफूज रहे, ये निकाह महफूज रहे। मैंने अपने वालिद माजिद सल्लल्लाहु तआला सरहु से सुना ये वाकया कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मुजाहिदीन का एक लश्कर किसी जगह गया हुआ था, और उसने मुहासरा किया हुआ था किसी किले का, किसी शहर का, यहां तक कि एक मरहले पर फतह नहीं हो रहा था। एक मरहले पर शहर वालों ने ये साजिश की کہ ایک مرتبہ انہوں نے بہت دنوں سے محاصرہ کر رکھا ہے اور نہ ہم ان کے اوپر فتح پا رہے ہیں نہ یہ ہم پر فتح پا رہے ہیں، تو ایسی تدبیر کرو کہ ان کے لیے دروازے کھولنے کا اعلان کر دو کہ ہم آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں، آپ کا لشکر آ جائے اندر. لیکن ساتھ ہی تدبیر یہ کی کہ جس سڑک سے داخل ہونا تھا مسلمانوں کے لشکر کو، اس کے دونوں طرف آراستہ پیراستہ زیب و زینت کے ساتھ عورتوں کو بٹھا دیا، اور یہ خیال ہوا کہ اور ان سے کہہ دیا کہ اگر کوئی آپ سے تعرض کرے تو اس کو منع نہ کرنا. خیال یہ تھا کہ جب یہ لوگ کب سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، مجاہدین ہیں اور جنگ کی مشقتیں جھیل رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اچانک جب یہ داخل ہوں گے اور دونوں طرف عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی زیب و زینت کے ساتھ، تو یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے. یہ تدبیر کر کے انہوں نے مسلمانوں کے جو امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، اپنے لشکر کو لے کر داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی فراست، ان کی حکمت، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اس کے نتیجہ یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ تھے جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اے ابو عبیدہ، دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا لیکن تم وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو یہ وہ بزرگ تھے. جب ان کو یہ پیغام ملا دشمن کا کہ دروازہ کھولا جا رہا ہے اور لشکر کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ داخل ہو جائے، تو ان کا ماتھا ٹھنک گیا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو اندر. یہ شام کا علاقہ تھا، روم کا علاقہ تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھائی یہ پیشکش آئی ہے شہر والوں کی طرف سے، لیکن میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ سب حضرات کو ایک قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے اور کہا کہ جو لشکر داخل ہو تو وہ نگاہیں نیچی کر کے داخل ہو. وہاں جب داخل ہوئے دونوں طرف خواتین کے بازار تھا جس میں خواتین کو بٹھایا ہوا تھا، لیکن لشکر اس طرح گزر گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ دائیں کون بیٹھا اور بائیں کون بیٹھا. اس طرح غزوہ بصر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا. یہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے واقعہ سنا. تو جب آدمی یہ طے کر لے کہ غزوہ بصر سے کام لینا ہے، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا ہے، آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جو گناہ کی لذت اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہے. تو بھائی گزارش یہ ہے، ہم سب یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں وہ محض کوئی رسمی تقریر اور واعظ کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کی غرض سے جمع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دے. دیکھو آج یہ جو چاروں طرف ہمارے ملک میں خاص طور پر فتنوں کا ایک سیلاب نظر آتا ہے، مسائل کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، جان مال آبرو محفوظ نہیں، بد امنی کا سیلاب چاروں طرف ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، اور حالت ملک کی حالت دن بدن خستہ سے خستہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ علامتیں ہیں اللہ بچائے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے برکت اٹھا لی ہے، اللہ تعالی کی رحمت، اللہ بچائے لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ لگتا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی قہر ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، یہ قہر بلا وجہ نہیں ہوتا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جب لوگ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے آگے اس طرح ہتھیار ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ نفسانی خواہشات جہاں ان کو لے جا رہی ہیں جا رہے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، جائز و ناجائز کی فکر نہیں ہے، جب یہ صورت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے، مسائل ہی مسائل میں انسان گرا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ان باتوں کا خیال آتا ہے تو عام طور سے ہم دوسروں کے اوپر ڈال دیتے، یعنی بھائی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ رشوت خوری عام ہو گئی ہے، دفتروں کے اندر کام نہیں بنتا، لوگ کام چوری میں لگے ہوئے ہیں، حرام خوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دوسروں کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتے، اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے کہ بھائی ہم کہاں کس گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں، میری بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد قرص اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، غالباً حضرت النون مصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے پاس لوگ گئے کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے یہ شامت اعمال دور فرما دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو، یہ بدعملیوں کی وجہ سے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ میری بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں بستی سے چلا جاتا ہوں کہیں اور، کیونکہ شاید میری نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے، تو میں اپنا آپ کو یہاں اس بستی سے نکال دیتا ہوں تو کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ یعنی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کی کہ بجائے خود میرے بدعملی، میری بدعملی ہے جو اس کا سبب بن رہی ہے، لیکن ہم لوگ جب اس بات کو سوچتے ہیں تو دوسروں کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ لوگ رشوت کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لوگوں کی برائی تو، لیکن اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کہاں کمزوری ہے، ہمارے اندر کہاں خرابی ہے، ہمارے اندر کہاں عیب ہے، ہمارے اندر کہاں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ تو بھائی اگر ہم جب لوگ یہاں ہی بیٹھتے ہیں تو خدا کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر اب جب تنہائی میں جائیں تو اپنا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان فرائض میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، نمازیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آداب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، شرائط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اور جو گناہ ہیں ان میں کہاں کہاں ہم گناہ، کہاں ہماری آنکھ بہک رہی ہے، کہاں ہمارے کان بہک رہے ہیں، کہاں ہماری زبان بہک رہی ہے، کہاں ہمارے ہاتھ پاؤں بہک رہے ہیں۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے کر دیکھے۔ علیکم انفسکم، قرآن کریم فرماتا ہے، ارے اپنی خبر لو، دوسروں کی طرف دیکھنے کے سے پہلے اپنی خبر لو، تمہارا کیا حال ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اور صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سب مل کر اپنے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر توبہ کر لو، یا اللہ हमने बड़ी गुनाह किया है, हमने बड़ी नाफरमानियां की हैं, हमने करारी मुजरिम बनकर आपके बारगाह में हाजिर है। ये सारी मुसीबतें हमारी बदामाली की वजह से आ रही हैं। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से इन हमें माफ फरमा दीजिए और आइंदा हम इससे बचने का अज़्म करते हैं, हमें उसकी हिम्मत और हौसला भी अता फरमा दीजिए। ये हर शख्स बैठकर ये काम करे, हर शख्स बैठकर रात को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाए, रोए और अपने आमाल की मगफरत मांगे और फिर अपनी के साथ साथ पूरी उम्मत की तरफ से मगफरत मांगे। या अल्लाह हम पूरी उम्मत की तरफ से आपसे मगफरत मांगते हैं, हमारी शामत आमाल को अपने फजलो करम से दूर फरमा दीजिए, अपने लिए भी मगफरत मांगे और सारी उम्मत के लिए भी मगफरत मांगे अल्लाह तबारक व तआला। जिस दिन हमने ये तहैया कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तायब होकर फिर अपने लिए इस्लाह की फिक्र करेंगे और अपना मुजाहदा करके किसी न किसी तरह गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत साफ हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस मसाइल स्थान से शायद अल्लाह तबारक व तआला हमें निकाल दे। ये फिक्र पैदा होनी चाहिए, ये तशवीश पैदा होनी चाहिए, अपनी बीमारी का एहसास होना चाहिए, बीमारी का इलाज करने की फिक्र होनी चाहिए। ये हो गया तो कुछ बईद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी अल्लाह के बंदे के दिल में इखलास के साथ वो तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, पूरी उम्मत की तरफ से कर ले, क्या पता किसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जाकर लग जाए और हम इस दलदल से निकल आए। तो मेरे भाइयों, मैं पहले अपने नफ्स से और अपने बाद अपने वास्ते से सबसे ये दरख्वास्त करता हूं कि जायजा ले और जितना हो सके मुजाहदा करके, मेहनत करके, मशक्कत करके अपने आप को गुनाहों से बचाएं। जहां जहां गुनाह हो रहे हैं उनको लिख लें अपने पास, फहरिस्त बना लें कि फला फला जगह मुझसे गलती हो रही और तौबा करके अल्लाह ताला ही से मांगे, या अल्लाह मैं इरादा तो कर रहा हूं लेकिन इस इरादे में कुव्वत पैदा करना आपके कब्ज़े कुदरत में है, ऐ अल्लाह अपने फज़्ल व करम से मुझे बचा लीजिए इससे। तो अल्लाह ताला का वादा है अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इंशाअल्लाह तुम्मा इंशाअल्लाह ये जरूर अल्लाह तबारक व तआला के यहां ये रायगा नहीं जाएगी। लेकिन होता यह है कि हम इजमाली तौर पर तो ये कहते रहते हैं कि ये हमारी बदामालियों का सिला है, ये हमारी बदामालियों का नतीजा है, हमारे गुनाहों का नतीजा है, मजलिसों में ये जुमले बकसर सुनने में आते हैं। लेकिन इन जुमलों का जो नतीजा जाहिर होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई तब्दीली आए, हम अपना जायजा लें, अपने हालात को देखें, उनकी इसलाह की फिक्र करें, इस तरफ कदम नहीं बढ़ता। तो एक मरतबा खुदा के लिए हम सब अपने अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करके तौबा कर लें, इस्तगफार कर लें, इस्लाह का अज़्म कर लें, इरादा कर लें और उस रास्ते में अगर मशक्कत बचाए तो मशक्कत को बर्दाश्त करने का अज़्म समीम कर लें। तो कुछ वही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर हमें इस सूरत हाल से नजात दे दे। तो भाई ये मजलिस हम जो बैठते हैं यहाँ पर, ये कोई रस्मी वाज तकरीर की मजलिस नहीं है, ये हम सब एक कश्ती के सवार हैं, एक मंजिल के रहरो हैं, मिल बैठकर हम अपनी इस्लाह की फिक्र कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम इनफरादी तौर पर भी हर शख्स अपना जायजा लेकर अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امن المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا و رحیمها، ارحمنا برحمت تغرینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں ہم کسی معصیت کے مرتکب ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اس کے لیے ہمت اور حزم اور حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا